إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حج کے دروس کا یہ آخری درس ہے. حج تو ہم نے کر لیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب حاجوں کے حج قبول فرمائے، اور جنہوں نے حج اس سال میں نہیں کیا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اگلے سالوں میں حج کر سکیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حج تو ہم نے کر لیا اور قبولیت کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ لی کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا اور کوشش کی ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق حج کرے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم نے حج سے کوئی سبق سیکھا ہے؟ یہ حج میں کوئی سبق ایسا ہے جو اس مسلمان کو راہ راست پر لے کے آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حج کو پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض کیا ہے، آخر اس کی حکمت کیا ہے؟ اور حج میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں سفر ضروری ہے، پھر میقات ہے، پھر احرام ہے، پھر تلبیہ ہے، پھر طواف ہے، پھر سعی ہے، پھر منا کی طرف جانا ہے، پھر عرفات ہے، پھر مزدلفہ ہے، پھر کنکر مارنے ہیں، قربانی کرنی ہے، بال کٹوانے ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں کیا صرف یہ خاص عمل ہے، ان کا حج کے ساتھ تعلق ہے، انہیں پہ ہم نے عمل کرنا ہے؟ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حج ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. حج کی حکمت کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اس حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسباق رکھے ہیں اور دروس رکھے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہیں. حج کر کے لوگ بہت سارے اجر و ثواب لے کے جاتے ہیں، بلکہ حج مبرور کا ثواب سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں، جنت لے کے جاتے ہیں. آخر کیوں؟ حج مبرور سے آپ کے گناہ سارے پاک کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں. میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا مقدمے میں، حج کے اہم اسباق اور دروس. نمبر ایک، حج کا سفر. حج کے سفر میں ہمیں کون کون سا سبق ملتا ہے؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کا سبق. گھر چھوڑا، نوکری چھوڑی، بیوی بچے چھوڑے، عیش و عشرت کو چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. تو آپ کے لیے سبق ہے کہ اپنی زندگی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے گزارو. صرف حج کے بعض دن نہیں، آپ کی زندگی ساری، جب سے آپ مکلف ہوئے، جب سے آپ بالغ ہوئے، مرتے دم تک آپ کا جو عمل جو آپ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے ہو، اسے کہتے ہیں اخلاص. نمبر دو، دنیا کی زندگی کی حقیقت کا سبق. دنیا کی زندگی ایک سفر ہے، پیدائش سے شروع ہوتی ہے اور موت پر ختم ہو جاتی ہے، اور اس دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے زندہ رہنے کے لیے اپنے طور و طریقے سے، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس دنیا کے سفر میں بہترین طریقے سے زندہ رہنے کے لیے بہترین طریقے بیان کیے ہیں کہ آپ نے یہ سفر کیسے گزارنا ہے، اور اس سفر کو بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے اور اپنی کتابیں نازل فرمائی. مختصر سا سفر ہے، حج کا سفر چند دنوں میں ہوتا ہے، اب تو چند گھنٹوں میں ہوتا ہے، زندگی کا سفر بھی ایسا ہی ہے، 60 سال کی، 70 سال کی، 100 سال کی، بس یہ جن کی لمبی عمر ہوتی ہے ان کی بات کر رہا ہوں. ویسے تو لوگ کوئی بچپن میں، کوئی 20 سال میں، کوئی 30 سال میں مر جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس دنیا کو اپنا مقصد بنا لے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ زندگی بسر کرے، تو اس نے اس دنیا کو سفر نہیں سمجھا بلکہ اس دنیا کو اپنی منزل سمجھی ہے. تو یاد رکھے، دنیا مقصد نہیں ہے، دنیا منزل نہیں ہے، منزل ہے جنت، اور جنت کی طرف جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دنیا کا راستہ دیا ہے، آپ نے یہ طے کرنا ہے. کتنی تعجب کی بات ہے، ایک شخص مکہ جانا چاہتا ہے لیکن اس نے روڈ پکڑا ہے مدینے کا، کبھی مکہ پہنچ سکتا ہے؟ وہ نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے راستہ غلط اختیار کیا ہے. جو جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کا راستہ بھی ایک ہے، دو راستے نہیں ہیں، ایک راستہ ہے. اس لیے اس زندگی کے سفر کو سمجھو. نمبر 3، آخرت کا سفر بھی ہے، اس کو بھی یاد رکھو، اور وہ بہت کٹھن سفر ہے. سب سے مشکل سفر اگر کوئی ہے جس کا اس انسان نے سامنا کرنا ہے، اور اللہ کی قسم ہم سب سامنا کریں گے، کوئی بھی انسان اس سفر سے بچ نہیں سکتا، آخرت کا سفر. مختلف مرحلے ہیں، ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ اس سے پہلے سے زیادہ مشکل ہے. اس آخرت کے سفر کا آغاز موت سے ہوتا ہے. مشکل ہے کہ نہیں؟ سکرات الموت، اس کے بعد لمحہ قبر کا جو موت سے زیادہ مشکل ہے، نہیں؟ اس کے بعد مرحلہ میدان محشر کا جو قبر سے زیادہ مشکل ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد ہے مرحلہ حوض کوثر کا. بدترین ہیں وہ لوگ جو حوض کوثر سے محروم رہیں گے. اس شدت کے دن میں پیاس کی انتہا، انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، پانی کی ایک بوند کے لیے یہ انسان ترسے گا. پانی ملے گا صرف ایک جگہ سے، اور پلانے والا بھی صرف ایک، حوض کوثر ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے پلائیں گے. جو محروم ہوں گے، مشکل ہے کہ نہیں؟ بہت مشکل ہے. پھر نام اعمال، مشکل ہے. پھر حساب، مشکل ہے. پھر ترازو، اس سے زیادہ مشکل ہے، جس میں ایک ایک ذرہ برابر بھی گناہ یا ثواب آپ کی قسمت کو تبدیل کر دے گا. پھر پل صراط، اس سے بھی زیادہ مشکل. پھر دوزخ، سب سے بڑی مشکل. تو یہ سفر طے کرنا ہے. جس نے جنت کی طرف جانا ہے تو اس دنیا کے سفر کو سمجھ لے، جنت میں جا سکتا ہے انشاءاللہ. موت آسانی سے، قبر کے سوالوں کے جواب آسانی سے، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے، حوض کوثر سب سے آگے آگے، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پیے گا، اور اس کے بعد کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. حساب میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے قریب بلائے گا اور اس پر اپنے پردہ ڈال دے گا. اور جتنی بھی غلطیاں کی ہیں اس مومن نے اللہ تعالیٰ ایک ایک گن کے بتائے گا, اور وہ شخص کہے گا جی ہاں اللہ تعالیٰ یہ میں نے کیا ہے, اقرار کرے گا, اور آخر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب وہ شخص سمجھے گا میں ہلاک ہونے والا ہوں, اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا پہ میں نے مجھے پردے میں رکھا اور آج بھی میں تمہیں پردے میں رکھتے ہوئے جنت میں بھیج رہا ہوں, تو وہ جنت میں چلا جائے گا. پل صراط سے گزرے گا جیسے کہ بجلی کی چمک, اور آگے جنت ہے. یہ بھی سفر ہے کہ اس کے لیے ہم نے کبھی کچھ کیا ہے؟ کیا ہم نے موت کے لیے کچھ کیا ہے؟ جب آئے گی کچھ نہیں چھوڑ کے جائے گی, موقع بھی نہیں ملے گا کہ ایک لمحہ تھوڑا سا مجھے زندہ رہنے دیں. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, تھوڑی زندگی چاہیے, یا اللہ تجھ سے وعدہ ہے اب میں کوئی برا کام نہیں کروں گا. اعمل صالحا, دیکھیں الفاظ ہیں قرآن مجید کی آیت کے, میں عمل کروں, صرف عمل نہیں صالحا. اب پتہ چلا کہ عمل صالح میں کوئی چیز ہوتی ہے, 60 سال کی زندگی پتہ نہیں چلا. تو آخرت کے سفر کو یاد رکھیں. نمبر 5, قناعت کی حقیقت. حج کے سفر میں قناعت کی حقیقت کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, اپنے ساتھ زاد سفر لے کے جاؤ, اور سب سے بہترین زاد سفر تقویٰ ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. کوئی ساز و سامان بھی ساتھ لے کے جاؤ, وہ مال بھی ساتھ لے کے جاؤ. اور یہ آیت نازل ہوئی یمن سے, ایک قافلہ آئے حج کرنے کے لیے, کچھ بھی نہیں اٹھایا گھر سے, کوئی مال دولت کچھ بھی نہیں, زیادہ سفر کچھ نہیں اٹھایا. تو لوگوں نے کہا حج پہ جا رہے ہو, کوئی چیز تو ساتھ لے کے جاؤ. انہوں نے کہا نہیں, ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے حج کریں گے. توکلنا علی اللہ, اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائے. جب مکہ پہنچے وہ لوگ, اب کھانے کی ضرورت, اپنا ہاتھ بڑھایا, لوگوں سے مانگ کے کھایا, تو اللہ تعالیٰ آیت نازل فرمائی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. حج سے نکلنے سے پہلے پورے ساز و سامان سے تیاری کرو, پھر حج کے لیے نکلو. یہ کون سا حج ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگ کر حج کر رہے ہو؟ حج سے انسان کی عزت ہوتی ہے, درجے بلند ہوتے ہیں, اور تم کیسا حج کر رہے ہو؟ تو جیسا کہ حج کے سفر کے لیے ہم نے متاع ساتھ لے کے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے زاد ساتھ لے کے جانا ہے. کوئی بھی شخص جو حج کے سفر کے لیے نکلتا ہے اپنا پورا بینک بیلنس ساتھ لے کے جاتا ہے کیا خیال ہے؟ اپنا مال دولت سارا لے کے جاتا ہے؟ کتنا لے کے جاتا ہے؟ جتنا اسے ضرورت پڑتی ہے. زندگی کے سفر میں انسان اتنا کماتا ہے کہ اس کی ساتھ پوچھتے بھی کھائیں گے تو پھر بھی ختم نہیں ہوتا. آخر کیوں؟ اور یاد رکھیں, ساتھ پوچھتے کھائیں گے جواب صرف آپ دیں گے. خالی ہاتھ جاؤ گے اس دنیا سے, جواب بھی آپ نے دینا ہے. وہ جواب سوال ایک نہیں ہوگا, ڈبل سوال, دو سوال ہوں گے, کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا, آپ سے حساب ہوگا. تو قناعت کو سمجھیں. جیسا کہ حاجی جب حج کے لیے نکلتا ہے, راہ سفر زیادہ سفر کتنا لے کے جاتا ہے؟ جتنا اس کی ضرورت ہے. تو دنیا میں سے بھی اتنی ہی کماؤ جتنا آپ کی ضرورت ہے. نمبر 6, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارشیں ہم پر برستی ہیں, ہمیں نظر نہیں آتی, تو حج کے سفر میں نظر آتی ہیں. انسان جب گھر سے نکلتا ہے مسافر, بھوک لگتی ہے, کہاں بھاگتا ہے؟ ہوٹل کی طرف. ایک چیز خریدنے کے لیے, اب بچے نہیں گھر میں, پہلے تو یہ چھوٹے, بات سن, یہ فلاں بات سن, غصے میں اب خود جانا ہے. بیوی کی قدر و قیمت سفر میں پتہ چلتا ہے, اولاد کی قدر و قیمت اور اس نعمت کی قیمت سفر میں پتہ چلتا ہے. پہلے گھر میں آتا تھا, داخل ہوتے ہی اگر کھانا ٹیبل پہ نہیں تو پھر خیر نہیں ہے, کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک اور صالح بیوی، کتنی بڑی عظیم نعمت ہے یہ نیک اور صالح اولاد، یہ گھر. جب انسان بے گھر ہوتا ہے سفر میں جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے گھر کی نعمت کیا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو بڑے ایک عجیب طریقے سے بنایا ہے سبحان اللہ. جس ماحول میں انسان رہتا ہے نا اس ماحول میں انسان ڈھل جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ نعمتیں بھی اسے نظر نہیں آتی. آپ دیکھنا چاہتے ہو اس صحت کی نعمت کو، دیکھنا چاہتے ہو تو ہسپتال میں جا کے دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ صحت کی کیا نعمت ہے. آپ اولاد کی نعمت دیکھنا چاہتے ہو تو بے اولاد کو دیکھو کیسے ترستے ہیں اولاد کے لیے. عقل کی نعمت کو دیکھنا چاہتے ہو تو پاگل خانے میں جا کے دیکھو. اسی طریقے سے اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اس انسان پر، جب حج کے سفر پہ نکلتا ہے تو یہ نعمتیں یاد آتی ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمبر 6، دین اسلام کی آسانی کی حقیقت. دین اسلام جو ہے یہ فطرت کا دین ہے اور آسان دین ہے. سورة الحج کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ تعالیٰ نے دین میں تمہارے لیے کوئی مشکل چیز نہیں رکھی، کوئی حرج نہیں ہے. یہ دین کوشادہ ہے، اس میں کوئی تنگی نہیں ہے. جب حج کے سفر پہ نکلتے ہیں تو جو نماز 4 رکعت والے تھے 2 رکعت میں پڑھتے ہیں، آسانی ہے. جو ہم ایک ایک وقت میں الگ الگ پڑھتے ہیں، اب وضو بار بار کرنا، پانی ملنا یا نہ ملنا بہت مشکل ہوتی ہے، تو آپ جمع کر سکتے ہیں 2 نمازوں کو، ظہر کو عصر کے ساتھ اور مغرب کو عشاء کے ساتھ. آسانی ہے کہ نہیں؟ فقہ قاعدہ ہے المشقہ تجلب التیسیر، جب مشقت ہوتی ہے تو آسانی ساتھ کھینچ لے کے آتی ہے. جہاں پر مشقت وہاں پر آسانی ضرور ہے. یہ عظیم دین ہے دین اسلام، اور اس دین کی آسانی کو پورے سال میں دیکھو کہاں کہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی رکھی ہے. یہ تو اشارہ ہے آپ کے لیے کہ جب حج میں آپ کے لیے یہ آسانی ہے تو اس دین میں اور بھی بہت ساری آسانیاں ہیں آپ کے لیے جو آپ کو نظر نہیں آتی، ان کو دیکھو کہاں کہاں پہ ہیں. یہ تو تھا حج کے سفر میں، اب آتے ہیں میقات میں. میقات کی طرف ہم جاتے ہیں. میقات میں ہمیں کون سے سبق ملتے ہیں؟ نمبر 1، اتباع سنت کا سبق. اپنے گھر سے احرام کیوں نہیں باندھ سکتے ہم؟ میقات کی طرف جائیں پھر احرام باندھیں، اپنے گھر میں کیوں نہیں؟ بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ امام، میں مدینہ سے احرام باندھنا چاہتا ہوں، بلکہ حنوی نبوی کے اندر سے ہی میں نیت کرنا چاہتا ہوں، کیا حرج ہے؟ چند میل کے فاصلے ہے کہ تو حرج ہے، کیا حرج ہے؟ اب بہتر کیا، میقات بہتر ہے ذو الحلیفہ یا مسجد نبوی بہتر ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل تو یہی کہتی ہے مسجد نبوی بہتر ہے نا. تو امام صاحب کیا مشکل ہے میں یہاں سے اگر احرام باندھ لوں؟ تو امام صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا ہے. امام صاحب نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ. مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ. بھائی امام صاحب اس میں فتنے کی کیا بات ہے؟ چند میل ہی کی تو بات ہے، آپ فتنے اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، فتنے کی بات ہے. امام صاحب نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. آگاہ ہو جائیں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف، ان کی سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں، کہ انہیں کوئی فتنہ نہ ہو، کوئی شر لاحق نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب علیم دردناک عذاب لاحق نہ ہو. ہم سمجھتے چند میل کے فاصلے کی بات ہے صرف، نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات ہے اتباع سنت کی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ میقات سے احرام باندھنا ہے تو سمجھنے کہ میقات سے احرام باندھنا ہے. آمنا وصدقنا. کیوں؟ یہ کیوں کا سوال نہیں ہوتا. زہر کی نماز چار رکعت کیوں ہے؟ پانچ کیوں نہیں؟ تین کیوں نہیں؟ کیا جواب ہے؟ اللہ اعلم. آمنا وصدقنا. ہمیں یہ حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں حکم دے ہمارے سارا حکم پہ ہے. تو میقات سے احرام باندھنے کا سب سے پہلا سبق ہے اتباع سنت کو سمجھو حج میں, اور یہ اشارہ ہے کہ آپ نے زندگی ساری جو ہے اتباع سنت پہ گزارنی ہے. دوسرا سبق, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑے اس کا انجام. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جو انکار کرتے ہیں. سبق ہم تعجب ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا. ومن عصانی فقد ابا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. نمبر تین, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات متعین کیے شام والوں کے لیے جحفہ, عراق والوں کے لیے ذات عرق, نجد والوں کے لیے قرن المنازل, یمن والوں کے لیے یلملم, یہ ملک کے فتح ہو چکے تھے اس وقت؟ کیا خیال ہے؟ عراق فتح ہو چکا تھا؟ شام نہیں ہوا تھا. یہ پیشن گوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, یہ سارے مسلمان ہو جائیں گے اور سارے حج کی طرف آئیں گے. ورنہ مسلمان کتنے تھے اس زمانے میں؟ مکہ مدینہ میں تھے. مکہ والوں کا میقات حج کے لیے مکہ ہے, اور عمرہ کے لیے حل ہے مسجد عائشہ کی طرف جانا, اور مدینہ والوں کے لیے میقات الحلیفہ ہے. یہ یلملم سے کہاں سے ہوئی, کہ کدھر؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلائل النبوہ میں سے ہیں, معجزات میں سے ہیں کہ پیشن گوہی دی, جو خبر دی ہوئی سچی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نمبر چار, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوشخبری دی تھی, پیشن گوئی, قسطنطنیہ فتح ہوگی. جانتے ہیں کون سا شہر ہے؟ استنبول. فتح ہوا کہ نہیں؟ اگرچہ نام کا فتح ہوا, الحمدللہ نام کا تو فتح ہو گیا الحمدللہ, اچھا, لیکن دوبارہ فتح ہو گئی ہے. ابھی علماء فرماتے یہ وہ فتح نہیں جو حدیث میں آئی ہے. بعض علماء تو ظاہراً تمہیں نظر آتا ہے فتح ہو گیا ہے, لیکن حقیقتاً فتح نہیں ہوا. بہرحال ایک اور خوشخبری بھی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, روم بھی فتح ہوگا اور اللہ کی قسم فتح ہوگا, اور یہ مسلمان فتح کریں گے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, چاہے کافر کچھ بھی کریں, جتنی بھی ان کے ایٹمی ہتھیار ہوں, جتنی بھی ان کے میزائل کی طاقت ہو, اللہ کی قسم روما فتح ہو کے رہے گا. صحیح مسلم ایک روایت ہے کہ قیامت کے قریب جب آخر میں جب جنگیں ہوں گی تو لوگ اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر ٹانگیں گے. تو کسی شخص نے, جو مستشرقین ہیں جو نہیں مانتے, جو عقل کو ہمیشہ آگے کرتے ہیں, انہوں نے کہا بھئی یہ کون سی آپ بات کرتے ہیں؟ آج کل کلاشن کوف تو عام چیز ہو گئی ہے, یہ ایٹمی ہتھیاروں کی جنگ ہوگی, ایٹمی جنگ ہوگی, اور آپ لوگوں کی تلواروں کی بات کرتے ہیں. عقل اس چیز کو نہیں مانتی, یہ مری ہوئی عقل ہیں بیچاری, جو اس نے اپنی عقل کو نقل یعنی قرآن سنت سے آگے کیا اس کی عقل مار کھا گئی. آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی آج ایٹمی طاقت ہے, جتنے بھی ہتھیار ہیں, جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے, یہ لائٹ کہیں جو ہمارے سامنے ہے, کس چیز سے چلتی ہے؟ یہ کوئی جانتا ہے؟ وہ آج ختم ہو جائے سب ختم ہے, اللہ کی قسم میں سب لوہے کے ڈھیر ہوں گے. ہماری گاڑی میں جس پر ہم آئے ہیں یہ سب چلتے پیٹرول سے. پیٹرول کہاں سے نکالتے ہیں؟ زمین سے نکالتے ہیں. پانی اوپر ہے یا پیٹرول اوپر ہے؟ پانی کی سطح اوپر میں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورۃ تبارک میں آخری آیت میں؟ کسی کو یاد ہے؟ آتی ہے سورۃ تبارک؟ فمن یأتیکم بماء معین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں پانی کو دھسا دوں زمین کے اندر, کوئی ہے ایسی طاقت جو پانی کو دوبارہ نکال سکے؟ کوئی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ پیٹرول کو دھسا دے, کوئی نکال سکے گا؟ نہیں نکال سکے گا کوئی بھی. آج یہ پیٹرول ختم ہو جائے, یہ ٹینک, یہ جہاز F-16 سب لوہے کے ڈھیر ہوں گے. بس اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, طاقتوں کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے, اور وہ اپنی اس تکبر میں بڑھتے جا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہماری ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. وقت آنے والا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے, یعنی یہ سارا وقت گزر گیا پوری دنیا کا, یہ باقی ہے. اور نبی علیہ وسلم کی بعثت یہاں پہ ہوئی. یہ تھوڑا حصہ جو ہے نا, یہ آپ کے ناخن کے برابر والا, یہ باقی وقت ہے قیامت سے, جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے. اس میں سے 1400 سال بھی گزر گئے ہیں, پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گیا ہو گئے, اللہ علم. یعنی تھوڑا سا وقت باقی ہے. تو نصرت اور کامیابی کا سبق ہے میقات سے. جب ہم میقات کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں یاد آنا چاہیے کہ جیسے کہ یہ ملک فتح ہوئے اور یہ ہمارا میقات ہے, روم بھی فتح ہوگا, دشمن پہ غلبہ بھی ہوگا, اور پھر سے توحید کا جھنڈا اس پوری دنیا میں ہوگا انشاءاللہ. نمبر 4 یا نمبر 5, احسان کا سبق. احسان مطلب کیا ہے؟ احسان کی حقیقت ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرنا جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر تم نہیں دیکھ سکتے تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے. جو لوگ میقات سے احرام نہیں باندھتے ان کا حکم کیا ہے؟ یہ اکثر غلطی ہوتی ہے لوگوں سے. کیا حکم ہے؟ یا واپس چلے جائیں میقات کی طرف یا دھم دے دیں. یہاں پر حاجی بیچارہ پریشان ہوتا ہے, یہاں پر احسان کا پتہ چلتا ہے. واپس جانا چاہتے ہو, دم دینا چاہتے ہو, زیادہ مشکل کیا ہے؟ مالدار کے لیے واپس جانا اور مسکین کے لیے دم دینا, تو دونوں مشکل ہیں, دونوں مشکل ہیں. یہاں پر احسان کا پتہ چلتا ہے. کچھ لوگ پرواہ نہیں کرتے, بھئی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, حج پہ چلے جاتے ہیں. نہیں میرے بھائی, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے مستحق ہیں, جو فرما بردار ہیں. تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کیا واقعی آپ اللہ تعالیٰ کا مراقبہ کر رہے ہیں کہ نہیں. احرام میں اسباق. نمبر 3, احرام میں چند سبق ہیں. نمبر 1, کفن اور موت کی یاد کا سبق. ابھی آپ نے خود اپنے کپڑے اتارے, غسل کیا, 2 سفید چادریں پہنی. ایک وقت آئے گا, شاید دور نہ ہو, آپ کے کپڑے اتار دیے جائیں گے یا کاٹ دیے جائیں گے. لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا, کون یہاں سے بازو سے اتارے گا, ادھر سے اتارے گا, تو بعض لوگ کاٹ دیتے ہیں. آپ خود اپنا غسل نہیں کر سکتے, آپ کو غسل کوئی اور دے گا. کیا پتہ کہ آپ کے آخری غسل ہو. ابھی تو آپ اپنے جسم پہ اپنی مرضی سے ہاتھ پھیرتے ہیں, اس وقت ہاتھ پھیرنے والے کوئی اور ہوگا. ابھی آپ نے 2 چادریں خود پہنی ہیں, اس وقت خوش قسمت کو کفن نصیب ہوتا ہے, کوئی اور لوگ آئیں گے اور کفن پہنائیں گے. تو احرام میں یاد رکھو کہ مرنا بھی ہے. انسان غافل ہے موت سے, اس لیے شیطان ہمارے دل میں اپنی جگہ آسانی سے کر کے بیٹھا ہے. مجھے پتہ ہی موت سے غافل ہے. یہ انسان یہ سمجھتا ہے خاص طور پہ مسلمان, شاید اس نے کبھی مرنا نہیں ہے. کتنی لوگ تھے پچھلے سال میں جنہوں نے ہمارے ساتھ حج کیا, ہمارے ساتھ تھے, آج ہمارے ساتھ نہیں ہے. کہاں ہے؟ اس زمین کے لیے جس پر ہم چلتے ہیں, مٹی میں, کیڑوں کے بیچ میں. ابھی مکھی بیٹھ جائے تو ہمیں عجیب سا لگتا ہے, کراہت آتی ہے, یہ سب کیڑے کھا جائیں گے. کبھی سوچا ہے؟ مکھی دور کی بات ہے, مکھی بیٹھتی ہے, کھاتی نہیں ہے, کاٹتی نہیں ہے. کیڑے کھا جائیں گے, ہڈی بھی نہیں چھوڑیں گے. تو موت کو یاد رکھو. احرام میں سب سے پہلا سبق ہے موت کا سبق. نمبر دو, دین اسلام عدل اور انصاف کا دین ہے, یہ سبق ہے. امیر ہے یا غریب ہے, چھوٹا ہے یا بڑا ہے, حاکم ہے یا محکوم ہے, ایک ہی لباس میں ایک ہی جگہ پر سب جمع ہوتے ہیں. نہیں, اگر کسی ملک کا بادشاہ بھی حج کرے تو وہ بھی احرام میں ہوگا. عدل و انصاف ہے. پچھلے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا. جیسے آگے طواف کے اسباق میں یہ بیان ہوگا کہ کپڑوں میں صرف قریش طواف کرتے تھے, حج کرتے تھے طواف کے لیے. باقی لوگ جو ہیں, جو بیچارے باہر سے آتے, وہ ننگے طواف کرتے تھے, مرد ہو یا عورت. سبحان اللہ. تو احرام دین اسلام آئے اور سب کو برابر کر دیا. عدل و انصاف کا دین ہے. ایک سوال ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ برابری کا دین ہے. بات درست ہے؟ کیا خیال ہے, اسلام برابری کا دین ہے یا نہیں؟ برابری کا دین ہے, مساوات کا دین ہے. برابر مساوات ہے نا. الاسلام دین المساوات, صحیح غلط؟ کیوں پریشان ہو گئے؟ مشکل سوال ہے. صحیح ہے. اچھا, مساوات میں اور انصاف میں کوئی فرق ہے؟ عدل انصاف میں اور برابری میں کوئی فرق ہے؟ ہر انصاف میں برابری نہیں ہوتی, لیکن ہر برابری انصاف ہے. دین اسلام جو ہے یہ عدل انصاف کا دین ہے, برابری کا دین نہیں ہے, یاد رکھیں. اگرچہ برابری بھی عدل انصاف کا حصہ ہے. حاکم محکوم برابر ہیں, مرد عورت برابر ہیں. پھر اسلام نے مرد کو مرد کا حق دیا, عورت کو عورت کا حق دیا. ان حقوق کو پورا کرتے ہوئے عدل و انصاف ہے. یہ کبھی بھی عدل و انصاف نہیں کہ عورت مرد کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کے کام کرے, یہ انصاف نہیں ہے. عورت کو آپ نے اپنے حق سے محروم کیا ہے. اگر آپ واقعی اس کو انصاف سمجھتے ہو تو پھر ایک سال آپ کی بیوی پریگنٹ, ایک سال آپ پریگنٹ, کیوں بھی کیا مشکل ہے؟ برابری ہے نا. اگر آپ اس کو برابر کر سکتے ہو تو پھر یہ بھی برابر ہو سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم صرف عورت میں رکھا ہے, اس کا مطلب ہے عورت اور مرد میں فرق ہے. آج کل جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں نا کہ دونوں برابر ہیں, عورت کو حقوق نہیں ملتے اور اسلام نے عورت کو کوئی حق نہیں دیا, واللہ یہ لوگ دین اسلام سے بالکل غافل ہیں, جاہل ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے. دین اسلام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے, انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے. انسان کم عقل, ناقص عقل والا, نقص ہی ہمیشہ لکھتا ہے, نقص اس دنیا کو دیتا ہے. وہ رب ذو الجلال جس کے اسماء و صفات کامل ہیں, اسماء الحسنی کا مالک اور صفات کمال کا مالک, جو بھی وحی نازل کرتا ہے اس میں انصاف ہی انصاف ہے. تو دین اسلام عدل انصاف کا دین ہے, یاد رکھیں. نمبر چار, محرمات کی حقیقت کا سبق. ابھی تو ہم نے احرام پہن لیا, بعض حلال چیزیں حرام ہو گئیں, بعض حلال چیزیں حرام ہو گئیں. خوشبو لگانا حرام ہے, سر ڈھانپنا حرام ہے, سلے کپڑے پہننا حرام ہے, بند جوتا پہننا حرام ہے مردوں کے لیے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی چیزیں حرام کی ہیں جو ہمیشہ کے لیے آپ پر حرام ہیں. شرک حرام ہے، بدعت حرام ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے، جادو حرام ہے، زنا حرام ہے، سود خوری حرام ہے، ظلم حرام ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ محرمات بھی ہم پر حرام ہیں؟ سارا سال جھوٹ بولتے رہتے ہیں، چغل خوری کرتے رہتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں، سود کاروبار کرتے ہیں، پھر حج میں آ کے سر نہیں ڈھانپتے. بھائی سر کیوں نہیں ڈھانپتے؟ بھائی حرام ہے، جائز نہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف عراق سے چند حاجی آئے. اب سوال دیکھیں، سوال کیا، کیا مچھر کو احرام کی حالت میں مارنا جائز ہے؟ بھی ڈرتے دم نہ پڑ جائے، وہاں پہ دم ہوتا ہے نا، حج میں ہوتا تو دم ہے. کفارہ کیا ہے؟ 500 ریال کا بکرا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، انہوں نے فرمایا تقتلون ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتسألون عن قتل البعوض. تم لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر دیا، اب مچھر کو پوچھنے کا آئے ہیں کہ ہم قتل کریں یا نہ کریں؟ کتنی بڑی بات کی ہے بھائی. مچھر کے کیا تعلق ہے احرام سے؟ قتل کرنا ہے تو کرو، لیکن اتنی جو تم ذلت اور انکسار اور خشوع اور خضوع اور تقوی ظاہر کر رہے ہو، تمہارا توقع اس دن کہاں گیا تھا جب نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر قتل کر دیا، شہید کر دیا. باقی آپ سب جانتے ہوں گے سوال کیا اٹھتے ہیں، بھائی میں سر کھجا سکتا ہوں؟ لوگ پوچھتے ہیں، ارے سر کو جانا بھی کیا، کہتے بال گرتے ہیں، دم پڑ جائے گا. اللہ کے بندے آپ اچھی بات ہے سوال کرتے ہیں، اچھی بات ہے احتیاط کے لیے. بھی پورے سال میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں آپ پر حرام کی ہیں، اور ان کی حرمت کا کفارہ بکرا نہیں ہے. اگر توبہ نہیں تو جہنم انتظار کر رہی ہے، نعوذ باللہ من جہنم. اگر اللہ تعالیٰ رحم و کرم سے معاف نہ کرے، شرک کے علاوہ بات کر رہا ہوں، شرک تو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، باقی جو گناہ ہیں اس کا کفارہ بکرا نہیں ہے. اس کا چلو کفارہ بکرا تو ہے، جان چھوٹ گئی آپ کی، زنا، سود کھانا، ظلم کرنا، غیبت، نمیمہ، سارے کبیرہ گناہ ہیں. بالوں کا کھجانے کا پوچھتے ہو تو کبھی آپ نے یہ پوچھا بھائی میں زنا کرتا ہوں اس کا، اسے کیسے بچوں؟ سودی کاروبار کرتا ہوں، اسے کیسے بچوں؟ یاد رکھیں بعض ایسی محرمات ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، ان سے بھی آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. نمبر 6، امن اور سلامتی کا پیغام حج سے سیکھو. آپ جانتے ہیں کہ محرم جو ہے وہ شکار نہیں کر سکتا، شکار کر سکتے بری شکار، سمندر کا تو کر، مچھلی پکڑنی پکڑو آپ، جانور کے شکار نہیں کر سکتے. اور حرم، حدود حرم میں آپ شکار بھی نہیں کر سکتے، بلکہ جو خود اگتے ہیں درخت اور پودے وہ بھی نہیں کاٹ سکتے ہو، حرام ہے. ارے کیسا عجیب دین ہے، اتنی امن و سلامتی. انسان دور کی بات ہے، انسان قتل کی بات نہیں ہو رہی، جانور حیوان کا شکار نہیں کر سکتے، اور درخت جو خود اگتے ان کو بھی نہیں کاٹ سکتے. اور یہ سبق ہے کہ جب احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے جو پہلے حلال تھا، اور حدود کی حرم میں کوئی بھی چیز نہیں کاٹنی، ہمیشہ نہیں کاٹنی، اس لیے اس کو حرم کہتے ہیں کہ یہاں پر درخت کاٹنا حرام ہے، شکار کرنا ویسے حرام ہے، چاہے احرام کی حالت ہو یا نہیں، حرم کی حدود میں شکار نہیں کر سکتے، حرام ہے. تو انسان کا قتل، اس مسلمان نے کیسے سوچا کہ کسی بھی ذریعے سے جائز ہے، چاہے کوئی بھی ذریعہ ہو، مسلمان کا قتل ناحق جائز بالکل نہیں ہے. یہ خود کش حملے کہاں سے آئے؟ اپنے آپ کو بلاسٹ کر دو، 30-40 مار دو ادھر، 40-50 ادھر مار دو. ارے یہ بیچارے کیوں مرے ہیں؟ ان کا کیا قصور ہے؟ ارے یہ تو ملے ہوئے کافر کے ساتھ ملے ہوئے، دشمن کے ساتھ ملے ہوئے، کسی نے چیر کے دیکھا کہ ان کے دل میں کفر ہے. امن اور سلامتی کا پیغام حج سے سیکھو. نمبر 6، وحدت اور بھائی چارگی کا سبب. سب ایک ہی لباس میں ایک جیسے ہیں سارے، کالا ہے، پیلا ہے، سفید ہے، دنیا کے جس کونے سے بھی ہے، سب ایک جیسے ہیں، اور واقعی ہم سب ایک ہی ہیں. عربی اور عجمی میں کوئی فرق نہیں سوائے تقوا کے، سب ایک ہے، امیر ہے، غریب ہے، عربی ہے، عجمی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، فرق ہے تقوا کا فرق ہے. سب ایک ہیں، اور حقوق بھی اللہ تعالی نے سب کے بیان کر دیے ہیں. تو یہ بھی اچھی طریقے سے سبق لے لو کہ یہ امت ایک ہی امت ہے، اس کا راستہ بھی ایک ہے. جیسے حج میں ہم ایک جگہ پر سب جمع ہوتے ہیں اور ایک جیسے کام کرتے ہیں، حج کے بعد باہر جا کر کیوں ہم مختلف ہو جاتے ہیں؟ ابھی سفید کپڑے ہم نے پہنے ہوئے، سب سفید چادریں پہنی ہوئی ہیں. حج کے بعد ہی فوراً جب ہم اپنے کپڑے پہنتے ہیں، کوئی لوگ کالا جبہ پہن کے کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، کوئی لوگ سبز پگڑی سر پہ رکھ کے کہہ دیتے ہم بریلوی ہیں، کچھ لوگ خاص لباس پہن کے کہہ دیتے کہ ہم فلاں گروپ کے ہیں. بھائی یہ تفرقہ کیوں شروع ہو گیا؟ ابھی تو ہم سب ایک ہی تھے، تو الگ الگ کیوں ہو گئے؟ آخر کیا وجہ؟ تو یہ سبق ہے، جیسے کہ ہمارا لباس ظاہراً ایک ہے تو ہمارے اندر دل بھی ایک ہونے چاہیے. ہم سب پوری دنیا سے جتنے مسلمان بھی ہیں حج کے لیے آئے ہیں، ایک رب کے لیے، ایک ہی گھر ہے اس رب کا، اور ایک ہی کام ہم نے کرنے ہیں سب مل کے. یہ نہیں کہ افریقہ والے 9 تاریخ کو عرفات میں ٹھہریں گے اور یورپ والے 10 تاریخ کو ٹھہریں گے، نہیں، ایک ہی دن میں سب ایک وقت میں ایک جیسے کام کریں گے. تو اس کا مطلب ہے ظاہر ہم سب ایک جیسے ہیں کہ نہیں، تو ہمارے دل بھی صاف ہونے چاہیے، ہم باطن بھی ایک ہو جائیں. کس چیز پہ؟ جس چیز پہ حج پہ ایک ہوئے. حج پہ کیسے ایک ہوئے؟ توحید عبادت پر. حج عبادت ہے کہ نہیں؟ ایک طریقے سے عبادت کرنا یہ توحید عبادت، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. تو توحید اور سنت پر بھی جمع ہوں. اور یاد رکھیں، مسلمان امت اگر کامیاب ہونا چاہتی ہے تو اس امت کی کامیابی اس کی کثرت تعداد میں نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم بٹے ہیں اس لیے ہم کمزور ہیں، بھی بہت سارے گروہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الگ الگ فرقے بننا بہت بڑی برائی ہے، کمزوری کی نشانی ہے، لیکن ذلت کا سبب یہ نہیں ہے. کبھی تعداد، کثرت تعداد کبھی بھی کامیابی کی علامت نہیں ہے. آپ پوری تاریخ دیکھ لیں، بلکہ کثرت ہمیشہ گمراہی کی نشانی بنی ہے، جہالت کی نشانی بنی ہے، لا علمی کی نشانی ضرور بنی ہے. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، ولیکن اکثر الناس لا يؤمنون، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین ومن يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. تو اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو وحدت امت میں ہے. ہم کیسے واحد ہوں؟ قرآن اور سنت اور توحید پہ. جو توحید پہ نہیں جمع ہونا چاہتا تو اللہ کی قسم وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اب لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ بھئی اب سب ایک ہو جاؤ، شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، جتنی بھی سب ایک ہو جائے. دشمن دروازے پر ہے، اس سے پہلے کہ وہ داخل ہو جائے ہم اپنے دشمن کو ایک ساتھ مل کے ہم خود حملہ کر کے دشمن کو روکتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں اپنا ہاتھ بڑھاؤں شیعہ کی طرف، جو اس قرآن مجید کو اللہ کے کلام نہیں مانتا اور یہ کہتا ہے کہ اس میں تحریف ہے، جو امہات المؤمنین کو گالی دیتا ہے، جو صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، میں اس کے ہاتھ میں کیسے ہاتھ دوں؟ وہ تو باطل سے بھرا ہے. اگر وہ اپنا باطل نہیں چھوڑنا چاہتا تو میں اپنا حق کیوں چھوڑوں؟ یہ دونوں ہاتھ تب ملیں گے جب قریب ہوں گے. قریب کب ہوں گے؟ جب ادھر سے کچھ یہ چھوڑے گا، ادھر سے کچھ یہ چھوڑے گا، اس کے پاس تو ہے ہی باطل چارہ اور ہمارے پاس حق ہے. اس کے پاس شرک بدعات اور خرافات ہیں, پر توحید اور سنت کا نور ہے. اگر یہ اپنا باطل نہیں چھوڑنا چاہتا تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اپنا حق چھوڑ کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ملاؤ اور اسے یہ کہہ دو بھائی کوئی حرج نہیں, اگر آپ نے گالی دینا تو گھر میں گالی دینا, ہمارے سامنے نہ دینا, ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیا یہ انصاف ہے؟ انصاف ہے یہ؟ اللہ کی قسم اگر یہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یہ ہمیں گوارا ہے, لیکن شرک بدعات اور باطل کی طرف ہاتھ بڑھانا یہ گوارا نہیں ہے. مر تو ویسے سب ہی جائیں گے, کون کون بچے گا؟ زندہ کوئی بچے گا؟ سلام اللہ وبرکاتہ. تو زندہ کی موت بہتر ہے جس میں آپ اپنا حق چھوڑ کے زندہ رہیں گے پھر مر جائیں گے, یا عزت کی موت بہتر ہے جس میں توحید اور سنت سے آپ کا سر بلند ہوگا؟ کیا بہتر ہے؟ دوسرا بہتر ہے کہ نہیں؟ تو کسی بھی جتنی بھی گروہ ہیں, ہم کہتے ہیں گروہ بندی اچھی نہیں ہے, لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جمع ہونے کا صرف ایک ہی راستہ ہے, باطل کو چھوڑ حق کی طرف آ جاؤ. انصاف کی بات, اگر آپ باطل کو نہیں چھوڑ سکتے تو میں حق کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. اگر آپ باطل کو نہیں چھوڑ سکتے, میں حق کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. چاہے دشمن حملہ کرے, چاہے دشمن اس امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے, باطل کے ساتھ حق کبھی مل نہیں سکتا. نمبر سات, اپنے رب کے سامنے ذلت اور انکسار خشوع خضوع کا سبق. گھر سے نکلے تھے, جیبیں بھری ہوئی تھی, سب کچھ تھا, نقاط پر پہنچے سب کچھ اتر گیا سوائے دو چادروں کے. اب پیسے رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے, بھاگ رہے, کوئی بیلٹ لے رہا ہے بیچارہ, کوئی کیا کر رہا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ہم نے کہا آمنا و صدقنا, یاد رکھیں کچھ ایسے لوگ ہیں ان کی گردن کٹ جائے اپنا جو انڈر ویئر نہیں اتارتے, عادت ہے بچپن سے عادت ہے, اور جب حج کا موقع تھا پریشانی ہو جاتی ہے. اب کیا زندگی میں کبھی اتارنا ہے کب اتارنا ہے؟ ظاہراً تو ذلت ہے کہ نہیں, لیکن یہ جب ذلت رب ذوال جلال کے لیے ہوتی ہے تو اس میں عزت ہی عزت ہے. یعنی آپ کی اپنی منمانی نہیں ہے, آپ اپنے رب کے محتاج ہو, جیسے آپ کو حکم ہو آپ نے ویسے ہی کرنا ہے. کب کپڑے پہننے ہیں, کب اتارنے ہیں, آپ کی اپنی منمانی نہیں چلے گی. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے, تمہارے لیے یہ کپڑا مسخر کر دیا ہے, جب چاہو جیسے چاہو خریدو اور پہنو, لیکن یاد رکھیں چلے گی آپ کی نہیں, رب ذوال جلال کی چلے گی سبحانہ و تعالیٰ. تو ذلت اور انکساری کا سبق حج میں سیکھو. نمبر آٹھ, حقوق انسان کا سبق. لوگ کہتے ہیں بھائی دین اسلام جو ہے نا یہ پچھلے زمانے کے لیے اچھا تھا, لوگ صحرا میں رہتے تھے, ٹیکنالوجی نہیں تھی, بیچارے سے سیدھے سادے سے لوگ تھے, اور یہ اسلام بھی قرآن مجید صحرا میں اترا, اس کے موضوع بھی خشک ہیں, اس زمانے کے مطابق ہیں, تو آج کے دور میں یہ فٹ نہیں ہوتا. نعوذ باللہ من الخذلان. جو لوگ ایسی باتیں کرتے نا, والا ان کی جگہ پاگل خانہ ہے, انہوں نے زندگی کو سمجھا ہی نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ زندگی ہے کیا. وہ سمجھتے ہیں ہر چمکتی ہوئی چیز سونا, اور دھوکہ کھا جاتے ہیں. ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس صحرا میں جس میں سوائے پہاڑوں اور پتھروں اور ریت کے سوا کچھ نہیں تھا. لیکن اس دین کا کمال دیکھیں کہ اس دین کا رب کامل ہے. آج ٹیکنالوجی جہاں پر بھی پہنچ گئی ہے, قرآن مجید تعلیمات صحیح احادیث کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا, کچھ نہیں کر سکا ہے. جتنی ٹیکنالوجی آگے گئی ہے اعتراف ضرور کیا ہے, جو صحیح کرتے ہیں عقل سلیم والے اعتراف کیا ہے کہ جو کچھ ہم نے قرآن میں دیکھا ہے وہی تجربے نے ثابت کیا ہے 1400 سال پہلے اس تپتے ہوئے ریت میں. بلکہ ایک شخص کہہ رہا تھا بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی مکہ میں تو کوئی سمندر نہیں ہے. مکہ میں سمندر کوئی ہے؟ پہاڑ ہے ارد گرد, سمندر جدہ کے قریب اتنا دور جا کے 100 کلومیٹر کے دور جا کے سمندر آ گیا تقریباً, اور لوگ اس طرف آتے نہیں تھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو یہی راستہ اپنایا, اس میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا. قرآن مجید میں سمندر کا ذکر ہے, وہ بڑے باریک بینی بیان کی ہے, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اب یہ آیت مکہ کی سحرہ میں اس کا کیا کام ہے؟ جنہوں نے کبھی سمندر دیکھے نہیں وہ اس طرف جانا چاہتے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان, برزخ کہتے اوڑ کو. دنیا میں ایسے سمندر ہیں جس میں اوڑ ہے آپس میں, اور وہ ایک دوسرے کا پانی مکس نہیں ہوتا, اور یہ برزخ نظر نہیں آتا اور نہ ایک دوسرے مکس ہوتا ہے. سبحان اللہ, لوگ بڑے پریشان ہوئے. ریسرچ کیوں نے ریسرچ کیا اور دیکھا سمندروں میں جا کے جہاں پر دریا گرتے, دریا کا پانی سمندر میں, وہ پانی ایک اوڑ بن جاتا ہے سمندر کے اندر. اب سمندر کی مچھلی جو نمکین پانی میں رہتی ہے وہ آئے گی اچانک مڑ جاتی ہے, سیدھی جائے گی اچانک, جیسے کوئی دیوار نہیں ہے ایسے سیدھے جا کے پھر مڑ جاتی ہے. اور جو دریا کا پانی اس کے اندر جو مچھلی ہے وہ جائے گی سیدھی اچانک مڑ جاتی ہے, سیدھی نہیں جا سکتی. یہ برزخ ہے. سمندر کی مچھلی جو ہے نمکین پانی میں جو رہتی ہے وہ میٹھے پانی میں نہیں رہ سکتی, مر جاتی ہے. پتا ہے آپ کو, تو فزکس والی ہیں یہاں پہ, آسموسز مر جاتے ہیں کہ نہیں؟ ایک پھول پھٹ کر مر جائے گی, دوسری شرنک ہو کے مر جائے گی. اور جو میٹھے پانی میں رہتی وہ نمکین میں نہیں رہ سکتی. یہ برزخ ہے. لوگوں نے آج تجربے سے دیکھا کہ مچھلی کیوں سیدھی نہیں جاتی, دیکھا کہ یہ میٹھے پانی کی مچھلی ہے اور یہ نمکین پانی کی مچھلی ہے. بینہما برزخ لا یبغیان. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی مکہ میں جو اونٹ چراتے ہیں ان کو یہ سبق دے رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ عقل کے اندھے کہتے کہ یہ دین جو ہے یہ کامل نہیں ہے, تو حقوق انسان بھی اس دین میں نہیں ہے, تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ انسان اپنی عقل سے انسان کے حقوق بنائے. لوگوں نے اپنے حقوق بنائے, انسان کے حقوق کے ادارے بن گئے. بے حقوق انسان, حقوق انسان بناتے بناتے حقوق نسوان بھی بن گئے, آہستہ آہستہ بڑھتے گئے نا. سب کے حقوق ہیں سوائے اس مسلمان کے حق نہیں ہے اس دنیا میں. آج آپ جانتے ہیں کہ نہیں مسلمان کو کوئی حق ہے؟ جب یہ مسلمان اپنے رب سے اس نے منہ موڑا ہے, توحید کو چھوڑا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کو ذلیلوں کا بھی ذلیل بنا دیا ہے. یہودی کون ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ, ذلیل و خوار ہے ہمیشہ کے لیے. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس, الا ایک اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دے, یہ لوگ خود ڈھیل دے دیں. مسلمانوں نے شرک بدعات کر کے رب کو ناراض کر کے خود ڈھیل دے دی ہے, یہودی قابض ہو گئے. آج غلبہ بھی ان کا ہے. تو حقوق انسان کی بات ہو رہی تھی, باہر زیادہ نہیں جاتے, کبھی کبھی نکل جاتے معذرت کے ساتھ. حقوق انسان اس انسان کے رب نے بیان کیے ہیں جس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے, اور بہترین انداز سے پیدا کیے ہیں. بوڑھوں صرف برابر نہیں, سب کے حقوق انسان. حقوق انسان کا دعویٰ یہ ہے کہ سب برابر ہے, بوڑھا ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, مرد ہے, عورت ہے, ان کے لیے سب برابر ہیں. اسلام نے یہ نہیں کیا, صرف حقوق ہی نہیں بلکہ حقوق کی باریک بھی نہیں دیکھے. والدین ہیں, بوڑھے ہیں, ان کا اپنا حق ہے. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما, خبردار اف نہیں کہنا, جھڑک نہیں دینا. کیوں؟ کیونکہ اب عمر کی اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ ان کی عقل آہستہ آہستہ کمزور ہو گئی ہے. اب وہ بات کریں گے بچوں, ان کے ایموشنز بچوں والے ہو گئے. اب چھوٹی سی بات پہ ناراض ہونا, رونا تعجب ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جس نے اس بزرگ کو پیدا کیا ہے, اس کی ایموشنز کو بھی جانتا ہے. اس سے پہلے کہ اس کی ایموشنز کو ٹھیس لگے بچوں کو منع کر دیا, خبردار اف نہیں کہنا. اف صرف زبان سے نہیں ہوتا, آنکھ کی حرکت اور پلک جھپکنے کی حرکت میں بھی اف ہوتا ہے, وہ بھی نہیں کر سکتے آپ. آپ کے چہرے کے ایکسپریشنز بھی ناگوار نہ ہو اپنے والدین کے سامنے. اگر حقوق انسان والے صرف اس ایک آیت کو پڑھ لیتے ایک مرتبہ تو اللہ قسم یورپ اور امریکہ میں اولڈ ہاؤسز نہ ہوتے. اولڈ ہاؤسز ہیں وہاں پہ, اسی یہ اولڈ ہاؤس کہتے ہیں نا, ہاں اولڈ ایج ہاؤسز, اولڈ ایج ہاؤسز. سبحان اللہ, والله مجھے اتنی دکھ ہوتا ہے جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ خبر دیتے ہیں. کچھ میرے ایسے دوست ہیں جو وہاں پہ کام کرتے ہیں, میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا ایک دوست تھے, وہ انگلینڈ میں رہتے تھے, وہ اسی ادارے میں کام کرتے تھے. وہ کبھی کبھی رو پڑتا تھا بیچارہ فون پہ, کہتا یار مجھ سے رہا نہیں جاتا, کہتے اس عمر میں آ کے ان کو گھر سے اولاد نکال دے تو ان کا گھر اپنا گھر نہیں ہوتا, اور گورنمنٹ نے ان کے لیے ادارے بنائے ہیں, تم ادھر مرو رہو نہیں مرو, ادھر بیچارے زندگی گزار, سب بوڑھے ایک دوسرے کی شکل کو دیکھے صبح سے لے کے شام تک بیٹھے ہوتے ہیں, بس حسرتیں ہوتی ہیں کوئی ہمارا کوئی بچہ آ کے دیکھے گا. لوگ مر جاتے ہیں مہینے کے بعد کوئی آ کے پوچھتا ہے بھائی ادھر بوڑھا تھا کدھر گیا, وہ مر گیا مہینے پہلے مر گیا. انسان نے یہ حق دیا ہے انسان کو, لیکن انسان کے رب نے کیا حق دیا ہے, لا تقلهما اف ولا تنهرهما. میں نے صرف ایک مثال دی ہے, سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے, وقت نہیں کہ میں اس پہ پورا لیکچر دے دوں. باقی عورتوں کے حق ہیں, بچوں کے حق ہیں, اپنا جوانوں کے حق ہیں, سب کے الگ الگ حق ہیں. میں نے کہا شریعت نے اللہ تعالیٰ نے صرف حقوق نہیں بیان کیے انسان کے, بلکہ حقوق کی باریک بینی بیان کی ہے, بلکہ صرف انسان کے نہیں جانور کے حقوق بھی ہیں. ایک بلی کی وجہ سے عورت جنت میں گئی کہ نہیں, ایک کتے کی وجہ سے عورت جنت میں گئی کہ نہیں, بدکار عورت جنت میں جاتی ہے کتے کی وجہ سے. سبحان اللہ, ارے جانور کے حق بھی ہیں بلکہ پتھروں کے حق بھی ہیں, جانتے کہ نہیں. یہ وہ دین ہے جس میں انسان تو دور کی بات ہے, جانور ان پتھروں کے حق بھی ہیں. یہ پتھر جو ہے یہ سجدے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا, اس سے عمارتیں بناؤ جتنی بنانا چاہتے ہو, اس سے فائدہ اٹھاؤ جتنے فائدہ اٹھا سکتے ہو, یہ سجدے کے لائق نہیں ہے. سجدہ کرنا اس کے رب کو سجدہ کرو. جمادات کے بھی حقوق ہیں. تلبیہ میں اسباق, ابھی تلبیہ تک پہنچے ہیں. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک, لبیک الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہ تلبیہ ہے. سب سے پہلے سبق ہے توحید کا سبق, لبیک اللہم لبیک, اللہ میں حاضر ہوں صرف تیرے لیے حاضر ہوں, اخلاص اور توحید عبادت کا سبق ہے. حج عبادت ہے, اللہ تعالیٰ یہ حج میں صرف تیرے لیے کر رہا ہوں. نمبر دو, اسلام کی حقیقت, جانتے اسلام کا مطلب کیا ہے؟ الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعة والبراءة من الشرك واہلہ. استسلام کا مطلب ہے ٹوٹل سبمیشن, اپنے آپ کو حوالے کر دینا. لبیک اللہم لبیک میں اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں, کپڑے اتار دو اے اللہ میں حاضر ہوں, غسل کرو اللہ میں حاضر ہوں, احرام پہنو اللہ میں حاضر ہوں, ناخن نہ تراشو اللہ میں حاضر ہوں, بال نہ کاٹو اللہ میں حاضر ہوں, ہر قدم پہ اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں. کس وقت منا میں جانا ہے, کس وقت عرفات میں ٹھہرنا ہے, کس وقت بکرا ذبح کرنا ہے, کس وقت طواف کرنا ہے, ہم نے کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں. یہ سبق حاصل کرو کہ تیری زندگی ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو شرک نہ کرو, کیا کہنا چاہیے؟ لبیک اللہم لبیک. بدعت نہ کرو, لبیک اللہم لبیک. والدین کی نافرمانی نہ کرو, لبیک اللہم لبیک. سود نہ کھاؤ, لبیک اللہم لبیک. زنا نہ کرو, لبیک اللہم لبیک. شراب نہ پیو, لبیک اللہم لبیک. اور اس طریقے سے جتنے بھی محرمات ہیں لبیک اللہم لبیک کا سبق حاصل کرو. کچھ لوگ سمجھتے ہیں بھئی یہ تو حج کے لیے ہے, صرف حج کے لیے ہے. یہ آپ کی ساری زندگی کے لیے ہے. اگرچہ ہم زبان سے یہ کہتے ہیں لیکن دل سے آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے، زندگی ساری کے لیے ہے. نمبر تین، وعدے پر عمل کرنے کا سبق. تلبیہ، تلبیہ میں حاجی وعدہ کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں زندگی ساری تیرے ہی فرمان کے مطابق گزاروں، یہ میرا وعدہ ہے. جہاں پر تیرا حکم ہوگا میں نے لبیک ہی کہنا ہے. شرک نہ کرو لبیک، بدعت نہ کرو لبیک، حرام نہ کھاؤ لبیک، ظلم نہ کرو لبیک. وعدہ ہے کہ نہیں؟ وعدہ ہے. جو ہی 11 تاریخ آئی، 12 تاریخ مشکل سے گزاری، وہاں سے بھاگے، واپس آئے، وہی سودے کاروبار، وہی ظلم، وہی شرک، وہی بدعت، وہی خرافات، وہی نافرمانیاں، تو وعدہ کیسے نبھایا؟ تو وعدہ نبھانے کا سبق بھی حج سے سیکھو. نمبر چار، شرک کی حقیقت کا سبق، لبیک لا شریک لک لبیک. شرک ہے کیا؟ میں بار بار جو کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، وآخر میں بھی لا شریک لک، شرک بار بار میں ذکر کروں، شرک ہے کیا؟ کبھی سمجھائے تو سمجھو شرک کسے کہتے ہیں. شرک کی تفصیل کو سمجھو تاکہ اسے بچ سکو. جو اپنے راستے کو اچھی طریقے سے نہیں جانتا وہ گمراہ ہو جاتا ہے. بغیر راستہ جانے آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے. جب تک کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا آپ کا راستہ کیسا ہے، یا جب تک آپ پوچھیں گے نہیں کہ انہیں فلان جگہ پہ جانے کو راستہ کہاں سے ملتا ہے، پہنچ سکتے ہیں کبھی؟ تو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ توحید کو سمجھیں، اور توحید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ شرک کو سمجھیں. شرک ہوتا کیا ہے؟ نمبر پانچ، رب ذو الجلال کی عظمت کی پہچان. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم نے تلبیہ پڑھنا ہے، اور تلبیہ میں جب ہم پڑھتے ہیں ان الحمد والنعمت لك والملک، بے شک ساری تعریفیں تیرے لیے اے میرے رب، کوئی بھی تیری طرح تعریف کے لائق نہیں، اور نعمتیں بھی ساری کی ساری تیری طرف سے. جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری تیری طرف سے ہیں، میں اقرار کرتا ہوں. اور ساری کی ساری بادشاہت بھی صرف تیری ہے، کسی اور کے نہیں. تو یہ رب ذوالجلال کی عظمت نمایاں ہوتی ہے. جو نافرمانی کرتے ہیں نا، ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں جانی، بے قدرے لوگ ہیں. چاہے شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، بدعت کرنے والے، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے، جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں جانی لوگوں نے. اگر اللہ تعالیٰ کی قدر جان لیتے تو اللہ کی قسم اس زمین پہ اور آسمان پہ کبھی کوئی نافرمانی کر ہی نہ سکتا. نافرمانی تب ہوئی مخلوق سے جب اس نے اپنے رب کی قدر نہ جانی. طواف میں اسباق، نمبر ایک پردے کا سبق. اے پردہ کہاں سے آ گیا؟ عورتوں کا پردہ. صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عورت جب حج کرتی جاہلیت میں تو وہ ننگی حج کرتی برہنا، سوائے قریش کے، یا جن کو قریش سردار کپڑے دینا چاہے وہ کپڑوں میں کرتے، باقی بیچارے ننگے کرتے. مشکل سے اسے کوئی چھوٹا سا ٹکڑا ملتا جسے اپنی شرمگاہ کو وہ ڈھانپ سکتی ہے. شرک اور کفر میں ذلت ہی ذلت ہے. جب اسلام آیا اور 360 بت توڑ دیے گئے جو کعبے کے ارد گرد میں تھے تو عزت بھی آئی. ننگے پن میں ذلت ہے، اور توحید کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس ذلیل انسان کو پھر سے عزت دی ہے. آج عورت، مسلمان عورت پردے سے گھبراتی ہے. میرا دم گھٹتا ہے، گرمی ہے، پسینے پسینے سے میں پریشان ہو جاتی ہوں. سبحان اللہ، آپ یہ جانتی ہیں کہ آپ کس کے حکم پر عمل کر رہی ہیں؟ آپ کس کو راضی کر رہی ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اگر آپ کسی انسان کو بشر کو راضی کرنے کے لیے کرتی ہیں تو پھر تو آپ کو گھٹن ہی گھٹن ہے, پھر تو مصیبت ہی مصیبت ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کے رب کو راضی کرنا چاہتی ہیں تو پھر آپ کے لیے ایک ایک قدم پر نعمتیں ہی نعمتیں اور برکتیں ہی برکتیں ہیں. جس عورت نے پردے کو اتارا اس کا حال جا کے دیکھیں ذرا, یورپ میں, امریکہ میں, اللہ کی قسم گھر اجڑ گئے ہیں, فیملی لائف وہ جانتے نہیں ہوتی کیا ہے. اور جب فیملی لائف نہ ہو تو سکون نہیں ہوتا. اب جانتے ہیں کہ گھر کو مسکن کیوں کہتے ہیں اور بیوی کو سکن کیوں کہتے ہیں, جہاں پر انسان کو سکون ملتا ہے. چھت کے نیچے سکون ہے, اپنے گھر میں سکون ہے, بیوی بچوں کے ساتھ سکون ہے. ان کے گھر ٹوٹ گئے ہیں, باہر سے خوبصورت گھر ہیں, اندر سے کھنڈر ہیں, ٹوٹے ہوئے گھر ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ہم نے تو بہت بڑی غلطی کی, ایسے شر کا دروازہ کو ہم بند نہیں کر سکتے. ہماری زندگی اب یہ جان لیں کہ وہاں پر سب سے زیادہ دوائی جو بکتی ہے وہ نیند کی گولیاں ہیں. ٹینشن ہے لوگوں کو, نیند نہیں آتی, پریشان ہے. اللہ تعالیٰ انسان میں, انسان کے اندر فطرت میں غیرت کو پیدا کیا ہے. فطرت ہے, چاہے مسلم ہے یا کافر, انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر غیرت کو پیدا کیا ہے. پردہ نہ رہا, بوائے فرینڈ آئے, مرد کی اپنی گرل فرینڈ ہے ہسبینڈ کی, اور وائف کے اپنے بوائے فرینڈ ہیں, بیٹوں کے اپنے ہیں اور بیٹوں کے اپنے ہیں. کوئی کس کے ساتھ جا رہا ہے, کوئی کس کے ساتھ جا رہا ہے, روکنے والا کون, ٹوکنے والا کون. جس نے روکنا ہے وہ تو خود اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے. گھر کا سربراہ خود سب سے آگے ہوتا ہے, گھر کی مالکن وہ بھی اپنے بچوں سے آگے ہے. تو ان ٹوٹے ہوئے گھروں کو کون جوڑے گا؟ وہ جوڑ نہ سکے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا یہ جو مسلمان ہیں نا, یہ ان کے گھر میں سکون کیوں ہے, یہ کیسے خراب ہوگا؟ دو چیزوں سے. اس پردے کو اتار کے قرآن کے اوپر ڈال دو, قرآن کو پردے میں ڈال دو بس, اور اسی پر ان کی تحریکیں چل رہی ہیں صبح شام. اس عورت کو کیسے پردے سے آزادی ملے, اور ہماری بہنیں جو بیچاری پریشان ہیں کہ پردے کے اندر ہم کیوں قید ہو چکی ہیں, مرد پھرتے رہتے ہیں مرضی سے, ہمیں پردے میں بند کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, قل نار جہنم اشد حرا. اگر گرمی ہے تو جہنم کی گرمی کو یاد رکھے کتنا گرم ہے. اللہ کی قسم ہمارے یہ نرم نرم گوشت اور جلد جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے. اس دنیا میں گرمی سے موت ہی آ جائے گی نا, ایک دفعہ جان چھوٹے گی نہیں, قیامت کے دن تو موت بھی نہیں آئے گی, جہنم میں موت بھی نہیں آئے گی, ذبح کر دیا جائے گا, ختم. یا اہل الجنہ خلود فلا موت, یا اہل النار خلود فلا موت. اے جنت والے ہمیشہ کی زندگی, اے جہنم والے ہمیشہ کی زندگی. موت نہیں آئے گی وہاں پہ. اور جلد ایک دفعہ روسٹ ہوگی یہاں پر تو جان چھوٹ جاتی ہے, دوبارہ نئی جلد آ جائے گی, دوسری دفعہ, پھر تیسری دفعہ, پھر دسویں دفعہ, پھر سو دفعہ, یہ جلد بار بار پیدا ہوتی رہے گی اور بار بار جلتی رہے گی. تو یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کو راضی ہی کرنا ہے ہمارا, ہمارا یہ کام ہے. اپنے رب کو کیسے راضی کریں؟ نمبر تین, صراط مستقیم پر چلنے کا سبق. جب ہم طواف کرتے ہیں ایک ہی راستہ ہوتا ہے اور ایک ہی سمت میں ہم چلتے ہیں. ہمارا بایاں کندھا کعبے کی طرف ہوتا ہے اور ہم چکر لگاتے ہیں. اگر کوئی شخص دایاں کندھے کی کعبے کی طرف کر کے چکر لگا, چکر ہوگا اس کا؟ وہ کہتے بھی آپ سات چکر لگا, میں 14 چکر لگاتا ہوں, بھی ڈبل لگاتا ہوں, اس کو طواف ہوگا؟ کیوں بھائی؟ کیونکہ اس نے اس راستے کو چھوڑ دیا جس راستے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعین کیا. جہاں سے بھی لوگ آتے حج کے لیے, شیعہ ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، خارجی ہے، معتزلی ہے، اشعری، دنیا جہاں جتنے بھی لوگ ہیں ایک ہی سمت میں چلتے ہیں اور ایک ہی سمت میں طواف کرتے ہیں. میرے بھائی صراط مستقیم بھی ایک ہے، اس کی بھی صرف ایک سمت ہے، کراس روڈ نہیں ہے، اور وہی راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. جب ہم یہاں پر سب ایک ساتھ چل سکتے ہیں تو صراط مستقیم پر ایک ساتھ کیوں نہیں چل سکتے؟ کیا مشکل ہے؟ کس کے حکم سے ہم ایک ہی سمت میں چل رہے ہیں؟ کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. صراط مستقیم پر چلنے کا کس نے حکم دیا؟ اسی رب نے دیا کہ نہیں؟ تو یہاں پر رب کی مانتے، وہاں پر رب کی کیوں نہیں مانتے؟ وہاں پر اپنی عقل کو، اپنی ہوا نفس کو آگے کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو صراط مستقیم کا سبق بھی یہاں سے سیکھو. نمبر چار، بدعت کی حقیقت اور اتباع سنت کی حقیقت. حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، کسی اور چیز کو بوسہ دینا ہے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں. صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اکٹھے حج کر رہے تھے. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کعبے کی دیواروں کو ہاتھ لگا لگا کر بوسہ دے رہے تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس نے، کیونکہ خلیفہ تھے، ان کے قریب جا کے ان سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر میں سے کوئی بھی چیز مہجور نہیں ہے، سب میں برکت ہی برکت ہے. یہ پورا حرم جو ہے، اللہ کا گھر، کعبہ جو ہے، سب میں برکت ہے. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، دیکھیں جواب دیکھیں عالم کا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما فوراً خیال آیا اور فرمایا صدقت، آپ نے سچ کہا، اور رکے. آج جو لوگ حرم کی دیواروں کو ہاتھ لگا لگا کر بوسہ دیتے ہیں، اپنے منہ پہ پھیرتے ہیں، زمین پر ہاتھ لگا کر اپنے جسم پہ پھیرتے ہیں، کعبے کی دور کی بات ہے میرے بھائی، یہ بدعت ہے. تو بدعت کی حقیقت کو سمجھو، جس کی دلیل ہے وہ ہمارے اسوہ حسنہ ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کو ہم بھی کریں گے. جس کی دلیل نہیں ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، انہوں نے ترک کیا تو ہم بھی ترک کریں گے. یہاں پر منمانی نہیں چلتی، میرا دل کیا چاہتے وہ نہیں چلتا، تیرے دل کا رب جو چاہتا ہے وہی چلے گا، جس نے اس دل کو پیدا کیا ہے. جو لوگ اپنے دل کے پیچھے لگتے ہیں بیچارے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، تو دل کے پیچھے ہمیشہ نہ لگا کرو. نمبر چار، فرض اور واجبات کی حقیقت کا سبق طواف سے سیکھو. کیسے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے جو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دینا کیا فرض ہے؟ جو بوسہ نہیں دیتے ان کا حج نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ہو جاتا، فرض نہیں ہے، سنت ہے، مستحب ہے. ایک مستحب چیز کے لیے اتنی مشقت اٹھانا، بھیڑ میں جانا، دھکے دینا، ظلم کرنا، گناہ سر پہ اٹھانا، یا جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے لائن پہ کھڑے ہوتے ہیں، ادھر لمبی لائن، دو گھنٹے کے بعد، تین گھنٹے بعد مشکل سے باری آتی ہے، کیونکہ بیچ میں گھس جاتے ہیں نا یہ انلیگل طریقے والے، احرام میں بھی انلیگل کام. بھائی سنت اور مستحب عمل کی اتنی مشقت، اور فرضوں کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ ایسے فرض ہیں میرے اوپر، ان کے کبھی میں نے مشقت اٹھائی ہے؟ کہ ابھی تو میں بھیڑ میں گھسا ہوں، کہ آج فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے کہ نہیں؟ اپنا سوال کرو. دو گھنٹے وہاں پہ لائن پہ کھڑا ہوں، دس منٹ لگتے ہیں نماز پڑھتے ہیں فجر کی، کیا دس منٹ میں نے اللہ کے گھر میں جا کے گزارے ہیں؟ وہاں پر تین تین گھنٹے کھڑا ہوں. بھائی جو حجر اسود کا رب ہے وہی نماز کا رب بھی ہے. یہ دو مختلف ہیں کیا؟ جب سنت پر اتنی مشقت ہے تو فرضوں پہ مشقت کیوں نہیں کرتے ہو؟ جس میں مشقت ہی نہیں ہے. فرض و مشقت ہے کیا؟ فجر کی نماز دو رکعت مسجد میں ادا کرنا مردوں کے لیے فرض ہے. کیا یہ دو رکعت مسجد میں ادا کرنا مشکل ہے؟ یا حجر اسود کو حج کے موسم میں حج کے سم جا کے بوسہ دینا مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے؟ تو جو فرض ہے جو آسان ہے اس کو چھوڑ دیا, جو سنت ہے جس میں مشقت ہے اس پہ جا کے عمل کیا. یاد رکھیے یہ اتباع نہیں ہے, یہ ہوا نفس ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہوا نفس کی پیروی سے محفوظ فرمائے. سعی میں اسباق, سب سے پہلے توحید کا سبق. سعی میں جو ہم چلتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے, یہ طریقہ میں نے بیان کیے تھے جائز نہیں ہے, دونوں ہاتھ ایسے سیدھا اٹھا کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. شروع سے لے کے آخر تک توحید ہے. تفصیل میں بیان کر چکا, پیچھے دروس میں بھی وقت نہیں ہے میرے پاس. توحید کا سبق ہے, یہاں پر سیکھو. سعی میں جب بھی اوپر جاؤ اور بلندی پہ جاتے ہوئے آپ توحید کا ذکر کرتے ہو, اور اللہ تعالیٰ کی قسم آپ کی دنیا میں بلندی بھی توحید سے ہی ہوگی. صفا پہ جا رہے ہو بلندی ہے, مروہ پہ جا رہے ہو بلندی ہے, اور کیا پڑھو گے جا کے اوپر؟ توحید, یہ کلمہ توحید جو ہے. تو اس دنیا میں اور آخرت کی کامیابی اس توحید میں ہے. بس جس نے نہیں سمجھا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, اگرچہ اس کو پوری دنیا کا مال و متاع مل جائے, وہ دنیا میں سب سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو. اس لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا تو یہاں پر بھی ناکام, وہاں پر بھی ناکام. نمبر دو, کامیابی اور نصرت صرف موحدین کے لیے ہے. جو جہاد کرنا چاہتے ہیں ہم سب سے پہلے یہ کہتے ہیں بھائی پہلے توحید اور پھر جہاد. وہ کہتے نہیں پہلے جہاد ہے پھر توحید ہے. وہ کہتے ہیں بھائی جھگڑا نہیں کرتے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے توحید کی دعوت دیتے تھے, 13 سال پوری توحید کی دعوت ہی تھی, نماز بھی نہیں تھی, روزہ بھی نہیں, زکات بھی نہیں, حج بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, صرف توحید ہی توحید تھی. ایک مرتبہ صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو گئے اور آواز دی, لوگ اکٹھے ہوئے, یہی جگہ تھی, یہی صفا کی پہاڑی تھی جس میں آج لاکھوں لوگ جا کے کلمہ توحید پڑھتے ہیں, یہی جگہ تھی. لوگ جمع ہوئے, ابو لہب بھی ساتھ تھا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر میں تم لوگوں کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کچھ لوگ آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں, کچھ دشمن ہیں, اب لوگ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا, آپ تو صادق امین ہیں, سچے مان لیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تمہیں آگاہ کرنے آئی ہوں ایک عذاب علیم سے, دردناک عذاب سے, بچ جاؤ بچنا ہے تو. ابو لہب نے کہا, جو ہلاک ہو چکا ہے تبا لک نعوذ باللہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہلاک ہو جائے. کہ اس لیے ہمیں جمع کیا تھا, یہ وجہ تھی جمع کرنے کی, تمہیں یہ کہنا چاہتے تھے ہمیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہاں سے اتر گئے اور مجبوراً ہجرت کرنی پڑی مکہ سے. سب سے بہترین زمین دنیا میں کون سی ہے؟ مکہ سے کوئی اچھی زمین ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا میرے اس پیاری زمین کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرو, ہاتھ نہیں اٹھانا ہے, ابھی لڑنا نہیں ہے, زمین کے لیے نہیں لڑنا. اگر زمین کے لیے لڑنا جائز ہوتا تو اللہ قسم سب سے پاک زمین مکہ تھی, اس کے لیے گردنیں کٹ جاتی لیکن زمین کبھی نہ چھوڑتے. اس کا مطلب ہے مقصد کچھ اور ہے جہاد کا, زمین مقصد نہیں ہے. اور جہاد مدینہ میں جا کے مشروع ہوا, مکہ میں نہیں تھا. یہی صفا کی پہاڑی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے گئے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے, ان کے ساتھ صرف ابوبکر صدیق تھا, اور ایک راستہ دکھانے والا کافر تھا، ایک مومن اور ایک کافر. آج وہی صفا کی پہاڑی ہے، لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں اور بلند آواز میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ٹوٹ گئی کمر کافروں کی اور تا قیامت ٹوٹتی رہے گی. آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا، آج پوری مسلمان امت اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اسی توحید کا نعرہ لگاتی جس سے کافر منع فرمایا. کافر منع کیا تھا کافروں نے، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. میرے پیارے نبی کو مکہ سے نکالا، ایک کافر ایک مومن ساتھ تھا بس. اب چند سال بعد یہی جگہ ہوگی، ایک لاکھ کی تعداد میں صحابہ آئے اور کلمہ توحید اس جگہ پہ پڑھا. دس سال نہیں گزرے، دس سال کے اندر اندر حجۃ الوداع کے موقع پر ایک کو نکالا، ایک لاکھ سامنے آئے. سبحان اللہ. تو اس میں جہاد کی حقیقت بھی سمجھ آ گئی کہ جہاد صبر اور تقوی سے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ طریقے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ طریقے سے. یہ جہاد کی حقیقت ہے. نمبر سات، من اسباق. نمبر ایک، دین اسلام کی سہولت میں بیان کر چکا ہوں کہ نماز جمع قصر کرنی ہے، اتباع سنت کا سبق رحمک اللہ. نمبر تین، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا سبق. منا میں ہم جاتے ہیں کتنی پریشانی ہوتی ہے، چھوٹی سی بات، حمام کے لیے کتنی پریشانی ہوتی ہے. ہمارے گھروں میں چار چار پانچ پانچ حمام ہیں، کبھی حمام کی نعمت، ویسے آپس کی بات ہے، گھر میں آپ کو یاد آئی ہے کبھی کہ یہ بھی بلکہ ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ نہیں پتا چلتا، انسان ماحول میں رہتا ہے نا، آہستہ آہستہ اس میں ڈھل جاتا ہے. میرے بھائی یہ بھی نعمت ہے، وہاں پر دیکھا کرو لائن لگے ہوئے بےچارے لوگ، اسے کام پر رہے ہوتے ہیں بےچارے. یہ بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو آپ کو نظر نہیں آتی، وہاں پر جا کے یاد کرو. اللہ کی قسم، ویسے آپس کی بات ہے، ایک ہی نعمت یاد آتی وہاں پہ. جب انسان لیٹتا ہے نا ایسے سوچتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ کتنی عظیم نعمتیں ہیں، اور یہاں پر تیرے حکم سے ہم آئے ہیں، کتنی نعمتیں پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں، ہم گنے تو تھک جائیں. یہ کھانا بھی اچھا نہیں ملتا، مشکل سے ملتا ہے. اپنے گھر میں فریج بھری ہوئی، جب دل چاہے جو دل چاہے نکال کے پیٹ پہ دے سے ڈال دو، دھکیل دو بس. وہاں پر ایک ہی چیز کو دیکھنا پڑتا ہے، اگر کچھ چیز کھانی بھی ہے تو لائن لگنی پڑے گی، وہ لمبی لائن. اب بھوک، جیسے کہتے ہیں پاؤں میں چوہے دوڑ رہے ہیں، بھوک میں بھوک کی شدت ہے، اور یہ لمبی لائن دیکھ کے بھوک ویسے مر جاتی ہے. اب کون اتنی لمبی لائن میں سے کیوں میں کھڑا ہو جائے صرف کھانے کے لیے؟ تو رب کی نعمتوں کو منا میں یاد کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفر قطعۃ من عذاب، کہ سفر جو ہے عذاب کا ٹکڑا ہے. اور واقعی یہ حدیث مبارکہ، کیا خیال ہے وہاں پہ نظر آتی ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، واقعی بالکل واضح کہ کس طریقے سے، یعنی ایک ایک قدم پر آپ کو مشقت نظر آتی ہے، ایک ایک قدم پر. لیکن جب یہ مشقتیں رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کے لیے ہیں تو الحمدللہ سینے میں کوشادگی محسوس ہوتی ہے، تنگی نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے خود تکلیفیں جھیل رہے ہیں. عرفات میں اسباق، نمبر ایک توحید کا سبق دعائے عرفات میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر. نمبر دو، رب ذوالجلال کی عظمت کی حقیقت، کہ سارے لوگ ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں کھڑے ہیں، سر جھکائے ہوئے، کس کے سامنے؟ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے. سب کی اپنے اپنے مرادیں ہیں. اس سال میں 30 لاکھ لوگوں نے حج کیا، 30 لاکھ تھے تقریبا، 30 لاکھ لوگ وہاں پہ اور پوری دنیا باہر، عرفات سے باہر، ایک رب سے مانگ رہے ہیں. اور یہ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ سب کی سنتا ہے ایک وقت میں، اور جس کی چاہے پوری کر دیتا ہے. یہ عظمت ہے رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ کی. اے میرے فرشتوں، یہ کیوں آئے ہیں؟ چہرے پہ گرد و غبار ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے ان کے بوسیدہ ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ تیرے رضا کے لیے ہیں, اے میرے فرشتوں یہ گواہ رہنا میں نے سب کو معاف کر دیا. یہ قدر ہے رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کی. نمبر تین, انسان کی حقیقت کا سبق ہے. یہ انسان جو ہے نا, یہ بیچارہ انسان, اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہاں پر جا کے دیکھو, فلاں ملک کا بادشاہ ہے, ایسے کھڑا ہے, ایسے سر ایسے جھکا ہوا, سر اٹھا نہیں سکتا. کس کے سامنے؟ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے. فلاں ظالم ہے, وہاں پر کیسے کھڑا ہے؟ عرفات میں دن کا نظارہ کبھی دیکھا کرو. ہم لوگ خیموں میں بیٹھ کے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی باہر جا کے نا تھوڑا سا دیکھا کرو. ضعیف اور بوڑھے لوگ سے ٹانگیں سے کانپ رہے ہوں گے, ہاتھ ایسے کانپ رہے ہیں, اور داڑھی جو ہے نا آنسوں سے تر ہے. وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان اپنے رب کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے. ضعیف ہے, کمزور ہے, محتاج ہے, مصیبت میں ہے, اس کا حاجت روا, مشکل کشا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ, کسی اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. عرفات میں نمبر چار, یوم محشر, قیامت کے دن کی یاد کا سبق. یہاں پر کھڑے ہو, کپڑے بھی ہیں آپ کے جسم کے اوپر, احرام پہنا ہوا ہے, تھوڑے سی پاؤں سے جوتی ہل جانا پاؤں جل جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے. ایک وقت آنے والا ہے ایسے ہی سارے لوگ ایک ہی جگہ پر جمع ہوں گے, لیکن بدن پر کپڑا نہ ہوگا, پاؤں پہ جوتی نہیں ہوگی, نہ پاؤں میں جوتی اور نہ بدن پہ کپڑا, ایسے ہی سر جھکائے کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے. وہ وقت آنے والا ہے اور سب پر آئے گا, اس کو یاد رکھو. نمبر پانچ, وحدت الوجود کی نفی, عقیدے کا سبق ہے. وہ کہاں سے؟ رب وہ ہے جس کے لیے ہم نے حج کیا, رب وہ ہے جس کے سامنے ہم اپنے ہاتھ اور اپنا دامن پھیلا رہے ہیں, رب وہ ہے جس کے سامنے اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں. تو ایک رب ہے, ایک مربوب ہے, ایک خالق ہے, ایک مخلوق ہے, دونوں ایک ہیں. تو پھر وجود کیسے ایک ہے؟ خالق اور مخلوق کو تم لوگوں نے کیسے ایک کر دیا؟ تو وحدت الوجود کو سبق وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ کیسے نفی ہوتی وحدت الوجود کی. جو صوفی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ پورا وجود ایک ہی ہے, تو کیا غلط فہمی ہے. وہاں پر حج کرتے ہوئے جا کے دیکھو, اگر باہر ہماری باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی تو وہاں پر اس منظر کو دیکھو. اگر خالق المخلوق ایک ہے تو سر جھکا کے کیوں کھڑا اپنے سامنے؟ سوچنے کی بات ہے بھی, وہاں پر اتنا دور جا کے سر جھکا کے کھڑے ہو, اپنے گھر میں بیٹھ کے دعا مانگتے رہو, یا دعا مانگتے کیوں پھر؟ اپنے آپ سے مانگتے رہو جب سب کچھ ایک ہی ہے. تو یاد رکھیں, خالق خالق ہے اور مخلوق مخلوق ہے, رب رب ہے اور مربوب مربوب ہے. اسی عرفات کے دن میں ایک عظیم آیات نازل ہوئی, ارشاد باری تعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی. آج مایوس ہو گئے کافر تمہارے دین سے, ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. اليوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور تم پر تمہاری اپنی نعمتیں تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دین, اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. کتنی عظیم آیت ہے. کافر کب مایوس ہوا؟ کافر کس سے مایوس ہوا؟ ہم سے, ہمارے دین سے. دین سے, دین سے کب مایوس ہوا؟ جب دین کامل ہوا. اس سے پہلے حج فرض نہیں تھا, ابھی دین کامل نہیں تھا. الیوم اکملت لکم دینکم, آج دین تمہارا کامل ہے. کافر مایوس ہو چکا ہے کہ اللہ تعالی کے دین کی نفی کرے, مایوس ہو چکا ہے, بات نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے؟ مایوس ہو چکا ہے کہ اس دین کو ناقص کر دے, مایوس ہو چکا ہے کہ اس دین کی تحریف کرے, تبدیل کرے. کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اگر اس دین میں کسی نے کمی کی ہے تو وہ مسلمان ہے، اگر دین میں کسی نے تحریف کی ہے تو وہ یہ مسلمان ہے. کافر مایوس ہو چکا ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں. یہ اسے الذین کفروا، یہ اسے فعل ماضی ہے، ہو چکا ہے اور تا قیامت ہوتا رہے گا. مورخین ایک بڑا پیارا قصہ بیان کرتے ہیں. ایک یہودی تھا، یہودی، اس نے دیکھا کام اس کو اچھے نہیں چلتے، اور یہودی بغیر پیسے کے رہ نہیں سکتے، مچھلی کی طرح پانی سے نکالو مر جاتی ہے، یہودی کے پاس کوئی کاروبار نہ ہو تو مر جاتا ہے. تو اس نے دیکھا میں کیا کاروبار کروں. اس کے ذہن میں شیطان نے بڑا عجیب سا کاروبار ذہن میں اس کے ڈالا، یہ جو تورات ہے اس میں تحریف کر کے اس کو بیچو، لوگ بڑا خریدے گا. چنانچہ اس نے پہلے سے تحریف تھی اس میں، کچھ اور نئے دو چار قصے ڈال کے اور نئے اس کو بنا کے بیچنا شروع کیا. دو دن میں نسخے سارے ختم، بڑے کامیاب گئے. اس نے کہا بھائی یہ بڑا اچھا بزنس ہے. انجیل کی اس نے کہا کرسچن زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں یہودیوں سے، انجیل کے نسخے بنائے اس نے، وہ بھی دو دن میں ختم. جو پروفٹ ادھر ادھر سے ملا نا سارا اکٹھا کر کے، اس نے کہا اب قرآن میں تحریف کرتا ہوں. یہ مسلمان جو ہے نا یہ سب سے زیادہ دین سے لگاؤ کرتے ہیں. اور اس نے جتنے پیسے ملے سارے کے سارے جو ہے نا قرآن کی ایک تحریف شدہ نسخہ بنا کے اس میں لگا دیا، ایک بھی نہ بکا. ایک دن، دو دن، دس دن، ایک مہینہ، دو مہینے، تنگ آ کے جلا دیا سارے، ایک بنا بھی کر. اس قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، ایک زیر و زبر بھی کوئی تعریف نہیں کر سکتا اس میں. تو کافر مایوس ہو چکا ہے، کافر اس کو تبدیل بھی نہیں کر سکتا، تعریف نہیں کر سکتا. اور دین سے کافر تب مایوس ہوا جب یہ دین مکمل ہوا. تو یہاں پر سبق یاد رکھیں، اس وقت تک کافر ہم سے مایوس رہے گا جب تک کہ یہ دین ہمارے اندر کامل ہے. جو ہی یہ دین اس مسلمان کے اندر کم ہوتا جائے گا، کافر کا غلبہ بڑھتا جائے گا. اور دین کی سب سے بڑی کمی جو اس دین کو ختم کر دیتی وہ ہے شرک. آج امت میں شرک موجود ہے تو کافر کا غلبہ بھی موجود ہے. آج امت سے شرک مٹ جائے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کافر مایوس ہو جائے. ہماری دعوت ہے قرآن اور سنت کی طرف لوگوں کو بلاؤ. کامیابی چاہتے ہو، پوری امت کی خیرخواہی چاہتے ہو، اس پوری امت کو توحید اور سنت کا سبق سکھاؤ، لوگوں کو توحید کی طرف بلاؤ. کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور اس میں بدعت کی حقیقت بھی سمجھیں، جب دین کامل ہے تو اس میں زیادتی کی گنجائش نہیں. جس نے دین میں کوئی زیادہ چیز بیان کی ہے تو اس نے بدعت کی ہے. بدعت کا مطلب کیا ہے؟ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جسے دین سے تعلق ہو. جب دین کامل ہو چکا ہے تو پھر بدعت کی گنجائش کوئی نہیں ہے میرے بھائیوں. کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. تو حاجی عرفات کے دن یہ سمجھے کہ وہ عظیم دن ہے جس میں یہ عظیم آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور اسلام کا غلبہ تھا جب یہ دین کامل تھا. صحابہ کرام بہترین لوگ ہیں جنہوں نے اس زمین پر قدم رکھا، انہوں نے اس دین کو بلند کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بلند کیا. آج ہم اس دین کو بلند کریں، توحید کو بلند کریں، ہماری بھی بلندی ہے. ہم اس دین کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی دور کر دے گا اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالی ہم کو دور کر دے گا. آج ہی امت میں جتنی بھی ذلت ہے اللہ تعالی کی ناراضگی ہے میرے بھائیوں. آج اللہ تعالی کو راضی کر لیں توحید اور سنت سے، آج ہی اس امت کی بلندی ہے، آج ہی کامیابی ہے. ان دو آیتوں میں اچھا امت کے اتحاد جو میں نے بات بیان کی تھی، وحدت امت کی توحید پہ ہوتی ہے، اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے. وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. تمہاری امت ایک ہی امت ہے, امت تمہارا ایک ہی رب ہوں, صرف میری عبادت کرو. تو کس چیز پہ جمع ہوں؟ توحید عبادت پہ. آج جھگڑا بھی کس چیز پہ ہے؟ توحید عبادت. توحید ربوبیت پہ جھگڑا نہیں ہے, سب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے, رازق ہے, اس پہ جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا ہے توحید عبادت پر کہ ہمارا معبود صرف ایک اللہ تعالیٰ ہو, قربانی نظر و نیاز دعا پکار صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی پیر فقیر کے لیے, کسی قبر والے کے لیے نہیں. اسی پہ جھگڑا, اسی پہ تفرقہ ہے. شیعہ بھی یہ نہیں ماننے کے لیے تیار, بریلوی نہیں ماننے کے لیے تیار, جتنے بھی گروہ ہیں مخالفین وہ اس چیز کو نہیں مانتے. وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. بس تو ان دو آیتوں کو ملا کر تقریباً 10 سے 12 فائدے ہیں. وقت ختم ہو چکا ہے, تو بھائی سے گزارش ہے ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کے آپ 10 میں سے 5 فوائد نکال لیں. یہ جو الیوم اکملت لکم دینکم, یہ آیت سورۃ مائدہ کی ہیں, اس میں سے آپ دیکھ لیں انشاءاللہ. اور کیا رہتا ہے, 1-2-3 اور پوائنٹ آخر میں بیان کر دوں 10 منٹ میں. کنکریاں مارنے میں اسباق ہیں, ہم کنکریاں جب مارتے ہیں تو یہ سبق ہے کہ شیطان سے نفرت کرو. کنکر کیوں مارتے ہیں؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ پلر شیطان, یہ پلر شیطان نہیں ہے, یہ نشانی ہے کہ اپنے یہاں پر حوض کے اندر اپنی کنکر ڈالنا ہے. تو شیطان سے نفرت کا سبق حاصل ہو رہا ہے یہاں پر. شیطان کو بڑے آپ سینہ تان کیسے مارتے ہو, کنکر مارتے ہو, یہ سبق حاصل کرو. جب شیطان تمہیں کہو نا, تمہیں کہے نا کہ شرک کرو, ایک زوردار کنکر مارو. جب کہ بدعت کرو, کنکر مارو. جب کہ والدین کی نافرمانی کرو, کنکر مارو. جب کہے سود کھاؤ, ظلم کرو, چغل خوری کرو, غیبت ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے, دھوکہ ہے, تو اسے کنکر مارو اور اسے دور رہو. ذکر کی حقیقت, اللہ اکبر کہتے ہیں, ذکر عبادت ہے, اور عبادت بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے فذکروہ کما ہداکم, جب اللہ تعالیٰ نے حج کی آیت کا بیان کیا سورۃ بقرہ میں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر فذکروہ کما ہداکم, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طریقے سے تمہیں ہدایت دی گئی, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. نمبر 10, قربانی میں اسباق. قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ ہم بکرا ذبح کرتے ہیں, خون بہ جاتا ہے اور گوشت ہم کھا جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ملتا ہے. ولکن ینالہ التقوی منکم, تقوی ملتے ہیں نیت آپ کی. جیسے بکرے کو یہاں پر ذبح کر کے جا رہے ہو, اپنی ناجائز خواہشات کو بھی یہاں پر ذبح کر کے جاؤ, نافرمانیوں کو یہاں پر ذبح کر کے جاؤ. اگر اس حج سے جانا چاہتے ہو, جیسے کہ آج آپ کی ماں نے آپ کو جنم دیا ہے, تو سب نافرمانوں کو یہاں پر ذبح کر کے جاؤ. یہ وجہ ہے کہ حج کے بعد پچھلے گناہ سارے معاف. الحج یجب ما قبلہ, حج اپنے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, کبیرہ بھی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر انسان سب کو چھوڑ کے جا رہا ہے, سب کو ذبح کر کے جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے جا رہا ہے. بشرط یہ کہ اس کی نیت یہ نہ ہو کہ میں نے جو کاروبار پیچھے کر رہا ہوں نا حرام, وہ بھی جا کے پورا کروں گا. یہ شرط ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہر سال حج کریں گے, ہر سال سودی کاروبار کھاتے تو ایک حج کے جو پچھلے سال گناہ وہ سب ختم ہو گئے, سود بھی معاف ہو گیا. نہیں میرے بھائی, ہرگز نہیں. ایک بڑا عظیم سبق ہے قربانی میں. بکرے کو ہم نے ذبح کیا, گائے کو ذبح کیا, اونٹ کو ذبح کیا, اس بیچارے جانور نے کیسے اپنی گردن جھکائی دیکھا ہے؟ اپنے رب کے حکم پر یہ جانور گردن جھکا نہیں دیتا بلکہ کٹوا دیتا ہے. اس انسان نے اپنے رب کے لیے کیا کیا ہے کہ یہ نہ ہو قیامت کے دن یہ بکرا ہم سے اچھا ہو. بکرے کا تو حکم ہوگا کن تراون, کوئی حساب کتاب نہیں, مٹی ہو جائے گا. پورے بیچارہ انسان دیکھتے رہے, حساب اس کا ہونا ہے, سزا بھی اس کو ملنی ہے, اپنے رب الجا کا سامنا بھی اس نے کرنا ہے. کافر کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں بھی دنیا میں جانور ہوتا تو آج مٹی ہو جاتا. کافی ہے اتنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دخل سوال ضرورت نہیں پڑی ذرا کھول دیں اس کو. سوال ہے جی چلو اگر ریلیٹڈ ہے تو ٹھیک ہے باہر سے تو کوئی حل نہیں. جی کون سا تفریقہ نہیں ہونا چاہیے
یعنی کسی کے پاس کوئی اچھے سروسز کوئی فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے تو کوئی اچھی ایئر کنڈیشن ٹینٹ پہ سو رہا ہے تو کوئی مندی کھا رہا ہے تو کوئی بےچارا پارک میں گزارا کر رہا ہے اس طریقے سے.
نہیں بھائی اللہ تعالیٰ جس کو جتنا عطا کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت اس نے لینی ہے. برے یہ جو نظام ہے جو سسٹم ہے گورنمنٹ نے بنائی ہے اس سسٹم کو حج کو آسان کرنے کے لیے, اور حج کو آسان کرنے کے جو سسٹم بنے ہیں اگر یہ تھوڑی سی سختی نہ کرتے تو سب مشکل ہو جاتی. یعنی جو جمعرات کے قریب کیمپ ہیں وہ زیادہ مہنگے ہیں, فیسلٹی بھی زیادہ اچھی ہے ان کی. کیوں؟ وہ آپ کے سامنے جب رش نہیں ہوگا بھاگ کے جائیں کنکر مار کے واپس آ جائیں. تین دن آپ نے رہنے سب سے مشکل وہی تین دن ہیں, 10, 11 اور 12 تاریخ, اور اچھے لوگ 13 تک رہتے ہیں. تو سارے کام آپ نے مینا میں ہی کرنے ہیں جا کے. تو اس لیے زیادہ جتنی زیادہ جمعرات کے قریب ہو اتنی زیادہ ریٹ ہے. اگر امیجن کرے سب برابر ہیں تو کتنی جھگڑا ہوگا. وہ کہے گا بھائی میں نے بھی 10 دیے اس نے بھی 10 دیے, وہ آگے کیوں ہے میں پیچھے کیوں ہوں, کیا کریں گے, جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن جب وہ کہے گا اس نے 20 دیے میں نے 10 دیے تو میری جگہ یہ اچھی ہے, اس نے 20 دیا نا تو 10 کی یہ جگہ ہے 20 والے کی وہ جگہ ہے. ظاہر کہ فضل اللہ ہوتی ہے میشا. جی یہ وہی ہے عراق والا قصہ ہے. کون سا عراق والا کون سا میں نے قصہ بیان کیا؟ عراق سے حاجی آئے تھے, کیا سوال کیا تھا؟ مچھر مارنا جائز ہے کہ تو بھائی آپ 3 حصے کریں, آپ کے اندازے کے مطابق تولنے کی کیا ضرورت ہے اس میں, تولنے کی ضرورت نہیں ہے. تین حصے جتنا آپ کر سکیں, ایک آپ کا ہے آپ دوست احباب کا ہے اور ایک غریبوں کو بانٹ دیں آپ, کوئی مشکل نہیں. ایک غریبوں میں, ایک آپ کے پڑوسیوں میں, اپنے دوست احباب میں, ایک آپ کے لیے, یہ مستحب ہے, بہتر ہے. آپ خود سارا کھا جائیں ابھی آپ کی مرضی ہے, یہ کوئی دم تو نہیں ہے, دم جبران نہیں ہے کہ آپ کی کوئی حج میں غلطی ہو آپ دے رہے ہیں, اس کے ہدیے دے رہے ہیں. تو آپ کی ہدیے میں غریب بھی شامل ہو جائیں تو اچھی بات ہے. بھی ایک شخص نہیں میں نے خود کھانا ہے پورا, کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ کھاؤ بھائی پورا کھاؤ تمہاری مرضی ہے, لیکن بہتر ہے اس 3 حصے کرو, بہتر ہے غریبوں کو بھی شامل کر دو. آپ کے دوست احباب ہیں, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہاد تحب, جو ہدیہ دو محبت بڑھتی ہے, محبت بڑھاؤ. جی
جی
دیکھیں فرض نماز میں آپ نے کیوں کہا نفل کیوں نہیں کہا؟ نفل میں جائز ہے, نفل نماز میں جائز ہے, جائز ہے نفل میں. ہاں دعائیں اردو میں یا چائنیز میں کوئی کسی اپنی زبان میں نفل میں جائز ہے؟ نہیں. آپ نے فرض کہا نا اس لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. نفل کا قاعدے کے مطابق فرض اور نفل میں فرق نہیں, الا کہ کوئی دلیل ہو جو نفل کو فرض سے ہٹا دے, یہ قاعدہ ہے فقہ میں. ٹھیک ہے ہاں نہیں اچھی بات ہے. نہیں جیسے آپ نے کہا لوگ یہی پوچھتے ہیں فرض کا پوچھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ نفل میں جائز ہے. اسے میں آپ کو یہ قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے کہ جو حکم فرض کا وہ حکم نفل کا ہے, الا کہ کوئی دلیل آ جائے فرض کو نفل سے الگ کر دے. مثال کے طور پہ کیونکہ
بیٹھ کے پڑھ سکتے
بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں جزاک اللہ خیر. کہ نفل نماز آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, فرض نماز بغیر عذر شرعی کے آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ قیام رکن ہے نماز کا, فرض نماز کا. تو یہاں پر دلیل آئی ہے کہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, نفل اور فرض میں فرق بیان کیا ہے. اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو ہم یہ کہتے کہ بیٹھ کے پڑھنا جائز نہیں ہے کسی صورت میں, جو حکم فرض کا وہ حکم نفل کا ہے. تو کیا نماز میں, سوال یہ ہے کہ نماز میں عربی زبان کے علاوہ دعا ہم مانگ سکتے ہیں کسی اور زبان میں؟ جی ہم مانگ سکتے ہیں. کیوں؟ نماز میں ہم عربی میں جب ہم دعا مانگتے ہیں تو کیا نماز صرف عربیوں کے لیے ہے؟ نماز کس پہ فرض ہے؟ ہر مسلمان پہ فرض ہے. ایک چینیز بیچارہ آج مسلمان ہوا ہے, وہ دعا مانگنا چاہتا ہے, عربی والا تو عربی میں دعا مانگ لے گا سجدے میں جا کے, چینیز محروم ہو جائے یا پہلے عربی سیکھے وہ, ایک سال لگا کے مشکل سے دو چار لفظ سیکھ لے گا بیچارہ, پھر دعا مانگے. صحیح بخاری میں, اللہ اکبر, فتح الباری میں انہیں تفصیل بیان کی ہے کہ کیا سجدے میں دعا مانگنے کی الفاظ یہ ہیں حدیث کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ اپنے رب سے سجدے میں جو مانگنا چاہے مانگے, اگرچہ آپ نے جوتے کے تسمے کیوں نہ مانگے. اگر جوتے کے تسمے مانگ سکتے ہو تو اردو میں کیوں نہیں دعا کر سکتے ہو؟ کیا مشکل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ اپنے رب سے کسی اور زبان میں دعا نہ مانگو. بعض لوگ کہتے ہیں نفل میں آپ مانگ لو, فرض میں نہیں, تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں جس کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ دکھائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ کسی اور زبان میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگو نماز میں. جی نماز کا سجدہ ہے عام سجدہ, لب سجدے کا ہے, سجدہ عام ہے, تخصیص نہیں کی حدیث میں کہ نماز کا سجدے میں نہ کرو عام سجدے میں کرو. پریشر چیک کروا لیں. نہیں, جمعہ کے خطبے میں اگر امام ہاتھ اٹھائے تو اٹھائے, نہ اٹھائے تو نہ اٹھائے, اور امام کا ہاتھ اٹھانا بھی ثابت نہیں ہے. سچ بات یہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں امام اٹھائے تو اٹھا لیں, امام صاحب صرف انگلی اٹھائے تو تشہد کی, جب تشہد پڑتا ہے یا انگلی سے اشارہ کرتے ہیں, دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانا. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.